تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
گزشتہ 2 منگلوں میں پانچوں نمازوں کو بڑے اہتمام سے سنت کے مطابق باجماعت ادا کرنے کی اہمیت بتائی گئی تھی. اور ہم اپنی یہ پانچوں نمازیں سنت کے مطابق کس طرح ادا کریں اس کا بھی طریقہ تفصیل سے عرض کر دیا گیا. اور نیز نماز کے اندر بطور خاص 4 جگہ بعض نمازیوں سے بڑی ہی کوتاہی ہوتی ہے, جیسے قومے کے اندر, رکوع کے اندر, سجدے کے اندر, جلسے کے اندر. اور جس قسم کی کوتاہی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی, اور ان سے بچنے کے لیے عرض کیا گیا. آج آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرنی ہیں انشاءاللہ نمازی کے متعلق. ایک تو یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے قومے میں سجدے میں, جلسے میں کس طرح سکون اور ٹھہراؤ آئے, تاکہ جو غلطی عام طور پر اس میں ہو جاتی ہے وہ نہ ہو. دوسرے جو سب سے بڑی کوتاہی بعض مردوں اور عورتوں سے ہوتی ہے, اور وہ روزانہ کسی نہ کسی نماز کے قضا کرنے کی کوتاہی ہے, ان میں بھی خاص طور سے فجر کی نماز قضا کرنے کی کوتاہی اور گناہ بہت خطرناک اور سنگین ہے. اس سے کس طرح بچا جائے, اس سے بچنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے. اور تیسری بات یہ کہ فرض نماز کے بعد ہمیں دعا کس طرح مانگنی چاہیے. اس میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں انہیں دور کرنا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نماز کے متعلق ضروری باتیں تقریباً مکمل ہو جائیں گی. اللہ پاک اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہماری نمازوں میں جتنی بھی کوتاہیاں ہیں سبھی دور کرنے کی ہمیں توفیق بخشیں, اور جس طرح اللہ پاک چاہتے ہیں کہ نماز کا فریضہ ادا کیا جائے اسی طرح ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات کے بارے میں یاد کرنا ہے کہ جب ہم رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیح ایک تو آرام سے پڑھنے کی عادت بنائیں. رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے. ان اس سبحان ربی العظیم والی تسبیح کو آرام سے پڑھنے کی عادت ڈالیں. بچپن سے تیز تیز پڑھنے کی عادت پڑ جاتی, اور یہی عادت بعض دفعہ اخیر عمر تک رہتی، جس کی وجہ سے رکوع میں کوتاہی ہوتی اور اس میں ٹھہراؤ اور سکون نہیں ہوتا. تو پہلا کام ہم یہ کریں کہ اپنے رکوع کی تسبیح کو آرام سے کہنے کی عادت ڈالیں. دوسرے، تعداد کے اعتبار سے کم سے کم اس کا درجہ 3 دفعہ کریں، یعنی مسنون درجہ کم سے کم 3 دفعہ کہنا چاہیے. اس سے زیادہ، جتنا زیادہ ہو بہتر ہے، 3 کے بجائے 5 دفعہ کہنا بہتر ہے، 5 کے بجائے 7 دفعہ کہنا بہتر ہے، 7 کے بجائے 9 دفعہ کہنا بہتر ہے، 9 کے بجائے 11 دفعہ کہنا بہتر ہے. 9 دفعہ سے بہتر ہے کہ 11 مرتبہ، 11 سے بہتر ہے کہ 13 مرتبہ کہ 7 مرتبہ کہنا بہتر ہے. اب یہ اپنے اپنی سہولت اور فرصت کے لحاظ سے ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز ہم مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیانے درجے کی پڑھ سکتے ہیں، نہایت طویل بھی پڑھ سکتے ہیں. اب بعض مرتبہ مختصر پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، بعض مرتبہ درمیانے درجے کا وقت ہوتا ہے، کبھی اتنی فراغت و فرصت ہوتی ہے کہ آدمی لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے. لیکن جب بھی آدمی نماز پڑھے، ایک تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، دوسرے سنت کے مطابق پڑھے، جس میں آرام و سکون سے پڑھنا شامل اور داخل ہے. تو رکوع کے اندر اگر ہم 2 باتوں کا اہتمام کر لیں، ایک تو رکوع کی تسبیح ہم آرام آرام سے کہا کریں، دوسرے حسب فرصت، حسب موقع، حسب حال ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبحان ربی العظیم کہا کریں، نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع سجدے کی تسبیحات کا جو عام حالات میں صحابہ کرام نے اندازہ لگایا، وہ غالباً 9 سے لے کر 13 تک کا لگا ہے. 9 یا 11 یا 13 مرتبہ آپ کی رکوع میں اور سجدے میں تسبیح ہوا کرتی تھی. تو رکوع کے اندر تو یہ کام ہم کر لیں تو اس سے خود بخود ہمارے رکوع کی اجرت ختم ہو جائے گی. رکوع میں جو جلد بازی ہوتی ہے کہ گئے اور ایک دم کھڑے ہو گئے، یہ بڑی زبردست خامی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ان 2 باتوں سے ختم ہو جائے گی. رکوع کے بعد قومہ کا نمبر، رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں. قومہ کے اندر بھی یہ زبردست کوتاہی پائی جاتی ہے کہ کوئی تو رکوع سے پورا سیدھا ہی نہیں کھڑا ہوتا، بس ذرا سے رکوع سے سیدھا ہوا فوراً یہ سجدے میں گیا. اس میں تو بعض مرتبہ قومہ ہی ادا نہیں ہوتا جو کہ واجب ہے، اور جب واجب جان کر چھوٹ جائے تو سجدہ سو سے بھی نماز نہیں ہوتی. اس لیے اس کے اندر یہ بہت زیادہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ رکوع سے آدمی اطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو. یہاں پر بھی جو کلمہ مقرر ہے کہ امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ ہے، مقتدی کے لیے ربنا لک الحمد ہے، منفرد کے لیے دونوں ہیں. جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے، اس کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہے. تو کم سے کم اگر ہم 2 کلموں کو بھی انفرادی حالت میں آرام و سکون سے کہنے کی عادت ڈال لیں تو ہمارا قومہ سکون سے آراستہ ہو جائے گا. اس میں جو اجلت اور جلد بازی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. واجب بھی اس کا آسانی سے ادا ہوگا، بلکہ اس کا جو مسنون و مستحب درجہ ہے وہ بھی الحمدللہ پورا ہو جائے. لیکن ساتھ ہی قومے کے اندر سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں بھی منقول ہیں. یہ بھی ہماری ایک محرومی ہے کہ ہم ان سے بہت کم واقف ہیں اور بہت ہی کم ہم کبھی ان کو پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ دعائیں بھی آپ نے اس لیے پڑھی ہیں کہ ہم بھی پڑھیں، آپ کا پڑھنا ہمارے لیے پڑھنے کی تعلیم ہے، آپ کا ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بھی ان کو یاد کر کے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر اس قسم کی دعائیں زیادہ تر نوافل میں ہیں، لہذا نوافل میں تو ان کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اگر ان میں سے جو مختصر دعائیں ہیں اگر فرائض میں بھی ان کے پڑھنے کا موقع مل جائے تو پڑھ سکتے ہیں، اور امام بھی اگر مختصر سے مختصر پڑھ لے جس سے کہ نماز طویل بھی نہ ہو، مقتدیوں کے لیے بھاری بھی نہ ہو، تو وہی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اور وہ دعائیں، دعا کی عام کتابوں میں تو نہیں ہیں، لیکن حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو پر نور دعائیں کتاب لکھی ہے جس میں حضرت نے بڑی پیاری پیاری دعائیں جمع کی ہیں، اس میں یہ دعائیں موجود ہیں۔ اور جب تک وہ مسنون دعائیں یاد نہ ہوں، اس وقت تک ایک آسان سا کلمہ بھی قومے کے اندر ایک صحابی سے منقول ہے، لہذا وہ بھی ہم پڑھنا چاہیں تو پڑھنا جائز ہے۔ اور وہ کلمہ یہ ہے کہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ پڑھیں، ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ اب یہ بالکل ہی مختصر اور آسان ترین کلمہ ہے جس کی فضیلت بھی بڑی، وہ فضیلت یہ ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے پیچھے کسی صحابی نے قومے کے اندر ربنا لک الحمد کے بعد یہ کلمہ پڑھا، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے دریافت کیا کہ نماز کے اندر یہ کلمہ کس نے پڑھا تھا، تو جن صحابی نے پڑھا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے پڑھا، آپ نے فرمایا جب تم نے یہ کلمہ پڑھا تو میں نے دیکھا کہ اس کلمے کا ثواب لکھنے کے لیے تین فرشتے اس کلمے کی طرف لپکے، 30 فرشتے اس کلمے کی طرف دوڑے تاکہ وہ اس کو لے اور اس کا اجر و ثواب لکھیں، اتنی فضیلت ہے۔ تو یہ کلمہ تو ایسا ہے کہ ہم سب بھی اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس کے پڑھنے سے بھی قومے کے اندر نہایت ٹھہراؤ اور سکون آ جائے گا جو مقصود اور مطلوب ہے، ساتھ ہی انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ اور اگر وہ مسنون دعائیں یاد کر لیں جو قومے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، تو وہ تو بہت ہی بہتر، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی ارفع ہیں، اور ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اللہ، تو اصل تو وہ دعائیں ہیں قومے کی جو حضور سے منقول ہیں، ان کا تو کہنے ہی کیا، تو سونے پہ سہاگا ہے، وہ بھی ہم یاد کرنا چاہیں تو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ لمبی بھی نہیں ہے کہ یاد کرنا مشکل ہو، وہی بات ہے، یہ فکر چاہیے، توجہ چاہیے، دھن چاہیے، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہمیں دھن نہیں ہوگی اپنی اصلاح کی، فکر نہیں ہوگی، یاد رکھیے سننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح کمانے کی فکر سے آدمی ڈیوٹی دیتا ہے اور رات دن ایک کرتا ہے اور بڑی سے بڑی محنت اور مشقت کو برداشت کرتا ہے دھن دھیان کی وجہ سے، کیوں کمانے کی دھن ہے، کمانے کا دھیان ہے، اس لیے راتوں کو بھی جاگتا ہے، دن کو بھی لمبی لمبی ڈیوٹیاں دیتا ہے اور خون پسینہ ایک کر دیتا ہے۔ بس ایسی دھن دھیان اپنی اصلاح میں بھی چاہیے، اگر وہ دھن دھیان ہماری اصلاح میں بھی ہو جائے تو ہماری اصلاح بھی ضرور ہو سکتی ہے, آسانی سے ہو سکتی ہے, وہ بھی تو ہمارے اختیار میں, غیر اختیاری چیز ہے ہی نہیں. بس اللہ کرے کہ ہمیں یہ دھن ہو جائے, دھیان ہو جائے, فکر ہو جائے. فکر ہو جائے گی تو پھر جیسے فکر کی وجہ سے قرآن شریف پورا حفظ ہو جاتا ہے, تو یہ دو ڈھائی سطر کی دعا کیسے یاد نہیں ہو سکتی, یاد ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو جب آدمی قومے کے اندر سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا, اس کے بعد ربنا لک الحمد کہے گا, پھر حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کہے گا, تو اس کا تو قوم شاندار ہو جائے گا. اور وہ جو قومے کے اندر زبردست کوتاہی ہوتی ہے, اجلت کی, جلد بازی کی, ٹھہراؤ نہ ہونے کی, اس کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ کلمہ امام بھی کہہ سکتا, لیکن اتنا ہلکا پھلکا ہے کہ اس سے نماز میں کوئی بھاری پن ہوتا ہی نہیں, مقتدیوں کے بھی کوئی بھاری نہیں ہوتا. تو یہ کلمہ تو اتنا چھوٹا اور آسان ہے کہ امام بھی کہہ سکتا ہے, مقتدی بھی کہہ سکتا ہے, اور منفرد بھی کہہ سکتا ہے, سبھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اب سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جانے کے بعد سجدے میں سجدے کی تسبیح, اسی طرح جیسے میں نے رکوع میں بتایا یہاں پر بھی آرام آرام سے کہیں, اور زیادہ سے زیادہ مقدار میں کہیں, اور اس میں بھی بہتر یہ کہ طاق مرتبہ کہیں, تو اس سے خود بخود ہمارے سجدے کے اندر بھی اطمینان و سکون کی کیفیت آ جائے گی. جو مقصود ہے اور مطلوب ہے اور ہمیں اگر اپنی اصلاح کرنی ہے تو اس کو کرنا ہے, خالی سن کر جانا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کرنا, اور اپنی اصلاح کرنی ہے تو پھر جو جیسے بتایا جا رہا ہے اس طرح کرنے سے اصلاح ہوگی. لہذا سجدے میں جانے کے بعد اب بڑے سکون اور دھیان سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا شروع کر دیں, اس میں بھی مسنون درجہ کم سے کم تین, اس سے زیادہ پھر جتنا بھی وقت ہو, سہولت ہو, آسانی ہو, اتنی مرتبہ کہیں, لیکن کہیں آرام آرام سے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں. اور دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں. اس طرح 3, 5, 7, 9, 11, 13 مرتبہ کہنا, اس طرح سے ان شاء اللہ تعالیٰ سجدے کے اندر بھی بڑا ٹھہراؤ اور سکون اور اطمینان بھر جائے گا. اب پہلے سجدے سے بیٹھیں گے اس کا نام جلسہ ہے, یہ بھی واجب ہے, اس میں بڑی زبردست کوتاہی ہوتی ہے جس کی تفصیل میں پہلے آج کر چکا ہوں, کہ بس پہلے سجدے سے بیٹھ کر کے کمر سیدھی نہیں ہوتی, دوسرے سجدے میں چلے جاتے, بس اٹھتے اٹھتے ہی سجدے میں چلے جاتے. اور بعض بیچارے تو ایسے ہیں کہ وہ نہ ہاتھ اٹھانا گوارا کرتے ہیں, نہ سینہ اٹھانا گوارا کرتے ہیں, بس ویسے ہی سجدے میں رہتے رہتے وہ گردن مرغے کی طرح اٹھائی اور دھم سے دوبارہ رکھ دی. کہ کون اتنا لمبا چکر لگائے کہ اٹھو اور پھر سیدھے بیٹھو, کمر سیدھی کرو, ہاتھ رانوں پہ رکھو, اتنی دیر کون لگائے, بس سجدے پڑے پڑے دوسرا سجدہ کر دیا. تو ہاں تو بھائی ایک سجدہ ہوا, ایک تو ہوا ہی نہیں. جب ایک ہی سجدہ ہوا تو ایک سجدہ دوسرا سجدہ فرض تھا, وہ ہوا نہیں. اور فرض چاہے جان کا چھوڑو یا بھول کا چھوڑو, اس سے نماز ہوتی نہیں. تو ذرا سی کاہلی اور سستی کے خاطر فرض ہی چھوڑ دیا, جب فرض چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوئی. لو صاحب جتنی ہوئی تھی وہ بھی گئی, وہ بھی عکارت ہو گئی, بیکار ہو گئی وہ بھی. تو بھائی ایسی قسم ایسی کیا مصیبت آئی تھی کہ فرض چھوڑ کر کے نماز کو ضائع کر دی. یہاں بہت لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں اللہ بچائے, لہذا یہاں بھی یہاں کا بھی نسخہ وہی کہ پہلے سجدے سے بالکل سیدھے بیٹھیں, کمر اپنی سیدھی کریں, دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر گھٹنوں کے قریب رکھیں اور سکون سے بیٹھ جائیں, سکون سے بیٹھ جائیں. اور جلسے کے اندر جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ مانگنا شروع کر دیں بغیر ہاتھ اٹھائے مانگنا شروع کر دیں، جس میں مختصر سے مختصر بھی ہیں لمبی سے لمبی بھی ہیں. آپ نے ہر طرح کی دعائیں تلقین فرما دی، اب جیسی طبیعت، جیسے مزاج، جیسے جتنا وقت، جیسی فرصت، اسی کے مطابق پڑھ لو. جس میں سب سے مختصر دعا جو منقول ہے وہ خالی اللہم اغفر لی، کہ قوم جلسے میں بیٹھ کر کے جب بالکل سیدھا بیٹھ جائے، کمر سیدھی ہو جائے، تو کم سے کم ایک مرتبہ دل سے اللہم اغفر لی کہہ دے، اے اللہ میری مغفرت فرما. اور تین دفعہ کہہ لے تو اور بھی اچھا، کیونکہ دعائے دعا تین دفعہ مانگنا مستحب ہے. تین دفعہ کہہ لے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اب استغفار بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، اور قومہ بھی، جلسہ بھی پرسکون ہو گیا. جلسہ صحیح معنی میں جلسہ ہو گیا. اور جتنی جلد بازیاں جلسے کے اندر ہوتی ہیں سب کا خاتمہ ہو گیا. نماز انشاءاللہ تعالی پر رونق اور پر نور ہو گئی. اور یہ دعا ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کو یہ یاد نہ ہو. اللہم اغفر لی کس کو یاد نہ ہو؟ سبھی کو یاد ہوگا. جب سب کو یاد ہو تو سارے معمول بنا لیں گے انشاءاللہ. سب ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد سے ہمارا انشاءاللہ کوئی جلسہ اس دعا سے خالی نہیں جائے گا. اور دعائیں منقول لیں جیسے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی، یہ دعا بھی قوم کے جلسے کے اندر منقول ہے. اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما. ورحمنی، مجھ پر رحم فرما. وحدنی، مجھے ہدایت عطا فرما. وعافنی، عافیت عطا فرما. ورزقنی، اور روزی عطا فرما. اندازہ کرو کیسی پیاری دعا ہے. دنیا کی بھی فلاح اور آخرت کی بھی فلاح. دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس کے اندر آ گئی. صحیح معنی میں نماز، اگر ہم نماز پڑھیں تو بھئی یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. بس ہم نے اپنی غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے اس عظیم نعمت کی ناقدری کی ہوئی. جب ہر نماز میں دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کے اندر جب یہ ہم دعا کریں اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما. ورحمنی، مجھ پر رحم فرما. وعافنی، مجھے عافیت عطا فرما. وحدنی، اور مجھے ہدایت عطا فرما. ورزقنی، اور مجھے روزی عطا فرما. روزے کے اندر صرف دال روٹی نہیں ہے، تمام ضروریات زندگی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اس کے اندر داخل ہے. ایسی جامع دعا، روزے کی بھی دعا، عافیت کی بھی دعا، ہدایت کی بھی دعا، رحم کی بھی دعا، مغفرت کی بھی دعا. اندازہ کرو حکمت اس میں یہ ہے کہ جب بندے نے اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا اور جب اللہ کے حکم سے اس نے سجدے سے سر اٹھا لیا تو اب فرماتے ہیں، بھائی تم نے ہمیں راضی کر لیا، ماؤں کیا مانتے ہو؟ جب اللہ پاک راضی ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں، ماؤں کیا مانگتے ہو؟ بادشاہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے، ماؤں کیا مانگتے ہو؟ حکم الحاکمین فرماتے ہیں، اچھا بھائی اب تم نے ہمارے سامنے اپنی ناک رگڑ دی، ماتھا ٹیک دیا، چلو اب مانگو تم کیا مانگتے ہو. اب مانگنے کو بتایا ہم غائب، ہمارا دل کہیں ہے، دھیان کہیں ہے، دھن کہاں ہے اور ذہن کہیں ہے، مانگتے ہی کچھ نہیں. تو اپنے آپ کو خود ہی ہم نے محروم کیا ہوا. انہوں نے تو پورا انداز بتایا مانگنے کا، نوازنے کا. یہ دعا بھی یاد کرنا کیا مشکل ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی. اس کے علاوہ اور بھی کلمات حدیث شریف کے اندر آتے ہیں، وہ یاد کر لیں. اور نہیں تو بس اللہم اغفر لی لگا لیں اپنے ذمے، بس کہ بھائی وہ بعد والے کلمے تو یاد کریں گے جب کبھی یاد کریں گے، لیکن یہ تو یاد کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد سے تو بس انشاءاللہ ضرور ہر جلسے میں اللہم اغفر لی تین دفعہ کہا کریں گے. اور یہ تین دفعہ کہنا امام کے پیچھے بھی میسر ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے. تین دفعہ نہیں ہو سکتا، ایک دفعہ تو ہو سکتا. تو اس طرح انشاءاللہ ہماری کوئی نماز اس سے خالی نہیں جائے گی. جس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہمارا جلسہ پرسکون ہو جائے گا، سنت کے انشاءاللہ مطابق ہو جائے گا، یہی اصلاح ہے ہماری نماز کی. اس کے بعد اب دوسرے سجدے میں جانا ہے، دوسرے سجدے میں اسی طرح جائیں اور سجدے کی تسبیح جیسا بھی میں نے بتایا آرام آرام سے پڑھیں، کم سے کم 3 دفعہ اس سے یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھیں اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، قوما، سجدہ اور جلسہ تقریباً برابر ہوتے تھے. جتنی دیر رکوع کرنے میں لگاتے تھے اور لگتی تھی اور جتنی دیر سجدے میں لگتی تھی اتنی ہی قومے اور جلسے میں ہوتی تھی. بس یہ ایک بہت اچھی نشانی ہے، ہمیں اپنے ان چاروں ارکان کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی، کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے چاروں ارکان آرام و سکون سے ادا ہوتے ہیں یا نہیں، اور ان کی مقدار تقریباً مساوی ہوتی ہے یا نہیں. عام طور پر نہیں ہوتی، جیسے میں نے کہا قومے کے اندر تو بس معمولی سر اٹھایا اور فوراً سجدے کی طرف چلے گئے، پہلے سجدے سے ذرا سر اٹھایا فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے. تو جلسے اور قومے کی مقدار بہت کم ہے، رکو سجدے یہ قدرے زیادہ ہے، یہ کیفیت سنت کے مطابق نہیں، یہ قابل اصلاح صورتحال ہے اور 95% ہماری کیفیت یہی ہے. ان چاروں ارکان کو اس علامت کے مطابق کرنے کے لیے، اس بات کو کرنے کے لیے وہ طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کر دیا، کہ قومے کے اندر قومے کی دعائیں پڑھ لیں، جلسے کے اندر جلسے کی دعائیں مانگ لیں، رکو سجدے کے اندر رکو سجدے کی تسبیحات آرام و سکون سے پڑھ لیں. آپ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی چاروں کے اندر وقفہ تقریباً یکساں آ جائے گا، اور جب یکساں آ جائے گا تو سنت قریب ہو جائے گا، اور جتنا سنت قریب ہو جائے گا اتنا ہی مقبول ہو جائے گا انشاءاللہ. سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. اور دوسری بات یہ یاد کرنی ہے کہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی شخص امام ہے تو اس کو ان نمازوں میں جن کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر، مغرب اور عشاء، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے ہی مختصر دعا مانگنی چاہیے، اور آہستہ اور چپکے چپکے مانگنا افضل ہے. کبھی کبھار مقتدیوں کو سکھانے کی نیت سے اگر دعا بلند آواز سے کر دے جائے، لیکن اس کا معمول نہیں بنائے، معمول بنائے آہستہ آہستہ چپکے چپکے توجہ دھیان سے گڑ گڑا کر دعا کرنے کی، چاہے مختصر. عام طور پر ایسا نہیں، یاد رکھیے ہمارے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر، ایک تو عام طور پر جہرن دعا کرنے کا معمول ہے، یعنی بلند آواز سے دعا کرنے کا معمول ہے، پھر طویل دعا کا معمول ہے، لمبی دعا کا معمول ہے. ان دونوں باتوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. تو جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں اس میں تو امام صاحب کو قبلہ رخ ہوتے ہوئے مختصر دعا مانگ کے اٹھ جانا چاہیے. ایسی مقتدیوں کو بھی اپنی مختصر دعا مانگ کے اٹھ جانا چاہیے. اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر کی نماز،